الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي مولا يا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر آج کے اس حدیث پاک کے ہفتہ وار درس میں آخری درس ہے باب من حضرہ الموت وہ قریب المرگ شخص جس کا آخری وقت ہو جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو کیسے اس روح کا استقبال کرتے ہیں مومن اور کافر کی موت کے وقت فرشتے مومن کی روح کا کیسے استقبال کرتے ہیں اور کافر کی روح کا استقبال کیسے کرتے ہیں کیا فرق ہے اس میں اس بارے میں بڑی لمبی حدیث ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے مومن کی روح کے نکلنے کے وقت اس کے دفن کے وقت تک اور اس کی روح کے اعلی لیہین کے پہنچنے کے وقت تک اور پھر دوسرے حصے میں اس کو دوسرا آدھا حصہ جو ہے کافر کی موت کا بیان کریں گے وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيد الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطره من السقاء فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطياب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعد فيصعدون بها فلا يمرون حتى بها على يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقول فلان فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى قال فتعاد روحه في جسده فياتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول اقرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فياتيه من روحها وطيبها فيفصح له في قبره مد بصره قال وياتيه رجل احسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح فيقول ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه حتى يرجع الى اهلي ومالي یہ حدیث پاک جو ہے یہ حضرت براء بن عازب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. پہلے تین حدیثیں گزر چکی ہیں اسی باب میں, یہ ان کی جامع حدیث ہے. اس میں ساری وہ وضاحت موجود ہے جو پچھلی حدیثوں میں آئی ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی جو فوت ہوئے ان کے جنازے میں حضور کے ساتھ نکلے. فانتہینا الی القبر, ہم چلتے چلتے اس کی قبر پر پہنچے جہاں اس کو دفن کرنا تھا. ابھی تک لحد نہیں کھودی گئی تھی. ایک ہوتی ہے لحد اور ایک دوسری سادی قبر ہوتی ہے. لحد جو ہے وہ سائڈ پہ جو کھودتے ہیں, یہ سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف جو ہے وہ بھی لحد کی صورت پہ, اور اگر مٹی کچی ہو, گیلی ہو, زمین گرتی ہو, مضبوط اور سخت زمین نہ ہو, تو اس سائڈ میں جو قبر کھودتے ہیں وہ نہیں کھودی جا سکتی, جیسے یہاں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی, قبر تیار نہیں ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ قبر تیار ہو تو پھر دفن کریں. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے, بالکل خاموشی کے ساتھ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع ملے قبرستان میں جانے کا, جنازے میں جانے کا, یا کسی ایسے موقع پر, تو جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے, لوگوں کو بھی کسی بزرگ عالم اور نیک شخص کے پاس بیٹھنا چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی گفتگو کرے جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے, وجہ اس کے کہ تتر بتر ہو کے کوئی کہیں بیٹھ جائے, کوئی کہیں بیٹھ جائے. ایسے موقع پر فوج فائدہ اٹھانا چاہیے, جیسے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اور لکڑی کے ساتھ آپ زمین کو ایسے آپ نے کریدنا شروع کر دیا, جیسے عادت آدمی کی ہوتی ہے کہ لکڑی ہاتھ میں ہو تو کسی سوچ میں آدمی ہوتا ہے, ادھر سوچتا رہتا ہے اور پھر ہاتھ سے کوئی چیز کریدتا رہتا ہے. تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گہری سوچ میں ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے, اور لکڑی کے ساتھ آپ زمین کو کرید رہے. ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہے, ادب بھی ملوث تھا, جنازہ بھی تھا, تو خاموشی سے بیٹھے رہے, یہاں تک کہ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے, استعیذ باللہ من عذاب القبر, لوگو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. یہ آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا, راوی کو شک ہے کہ شاید آپ نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ کہا. یہ دہرایا آپ نے, اے لوگو استعیذ باللہ من عذاب القبر, عذاب قبر سے پناہ مانگو, عذاب قبر سے پناہ مانگو, عذاب قبر سے پناہ مانگو. اب یہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کو, جو مٹی کو کرید رہے تھے اور کسی گہری سوچ میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبروں کے حالات منکشف ہو گئے اور آپ ان قبروں کے حالات کو دیکھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب سر اٹھایا تو آپ نے وہی بات کی جو آپ کے مائنڈ میں تھی, جس کو آپ مشاہدہ فرما رہے تھے. تو مختلف لوگوں کے قبروں کے حالات دیکھے ہوں گے آپ نے, آپ کی نظر کے سامنے تو زمین کے حالات اور قبروں کے حالات اور تمام عالم کے حالات واضح سامنے ہیں. تو آپ نے اسی لیے آپ نے جب سر اٹھایا تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو. اس لیے کہ ایک اور حدیث گزر گئی ہے یا آئے گی آگے, شاہ غالباً گزر گئی ہے, صحابی, ایک بڑے عظیم صحابی کا وصال ہوا, تو جب آپ نے کب دفن کیا، دفن کر کے آپ پیچھے ہٹے، تو پہلے تو آپ چلے جاتے تھے، اب آپ رک گئے، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اے لوگوں، میں بھی تکبیر کہہ رہا ہوں، تم بھی تکبیر کہو، میں بھی تسبیح تحلیل کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ تسبیح تحلیل کرو. تو ہم بہت دیر تک تسبیح اور تکبیر کہتے رہے حضور کے ساتھ. جب آپ فارغ ہوئے تو ایک صحابی بول پڑے کہ لما سباتا ثم کبرتا یا رسول اللہ، آقا آپ نے آج آپ نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ تسبیح اور تکبیر کا آپ نے حکم دیا اور خود بھی کرتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جس کو ہم نے دفن کیا ہے، قبر اس کے حساب کتاب کے لیے اس کے قریب آ گئی تھی، اور قبر نے اس کو دبانا چاہا، تو ہم نے تسبیح و تحلیل اور تکبیر شروع کر دی، ہم پڑھتے رہے حتیٰ کہ قبر نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا کہ آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ قبروں کے حالات کو مشاہدہ فرما رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو بھی، اور جو مومن فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے عذاب قبر بھی دور فرماتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو. اس کے بعد سما آتا ہے تراخی کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر گویا ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی امیجیٹلی نہیں، سما آتا ہے تراخی کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ان العبد المؤمن، اب آپ حضور فرماتے ہیں کہ جب مومن اس کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، دنیا سے اس کا آخری سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کی سانس منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کا حصہ جب ختم ہو جاتا ہے، وہ اقبال من الآخرت، اور آخرت کی پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھتا ہے، ادھر سے اس دنیا کو چھوڑتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آخری سانس آ کر انسان کے گلے میں لٹک جاتا ہے اور جان نکلنے لگتی ہے، اور آخرت کے اور عالم برزخ کے حالات اور فرشتے موت کے اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت کی آپ بات فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جب زندگی میں اس کی زندگی کی آخری منزل ہوتی ہے، دنیا چھوڑنے لگتا ہے، آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ مومن کی بات آپ فرما رہے ہیں، جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں سفید چہروں والے. کاننا وجوہا ہوم، ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ سورج چمکتا ہے. ان سے مراد ہے کہ ان کے نورانی چہرے ہوتے ہیں، نورانی مخلوق ہوتی ہے، نورانی چہرے ہوتے ہیں، حشاش بشاش، اچھی خبر دینے والے، خوب اچھے نظر آنے والے فرشتے. ان کے ساتھ کفنوں میں نقفان الجنت، جنت کے کفنوں میں سے انہوں نے کفن اٹھائے ہوتے ہیں، ایک کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے جنت کا، اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ. جب روح نکلنے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ آ کر جہاں تک اس آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا، ہماری نظر جائے گی پہلے آسمان تک، تو پہلے آسمان تک فرشتے ہوں گے، اور اللہ کا اگر نیک بندہ اس کی نظر اگر آسمانوں سے پار کر کے دوسرے آسمانوں سے بھی آگے نکل جائے گی تو ان کی استقبال کے لیے فرشتے عرش تک جائیں گے، اتنے فرشتے آتے ہیں. حالانکہ جو قبض کرنے والے فرشتے ہیں، روح قبض کرنے والے، ان کی تعداد ہم درس قرآن میں بتا چکے کہ مختلف روایات کے مطابق 7 یا 14 اس کے قریب قریب ہے. لیکن یہاں جو ہے حد نگاہ تک فرشتے ہیں، یہ مومن نیک اور صالح کے روح کے استقبال کے لیے اتنے فرشتے آ جاتے ہیں. جب وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کے بعد جب بالکل وقت قریب آتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں بعد میں. اس مطلب یہ کہ پھر دوسرے فرشتے جو معاون یا استقبال والے ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے نا، تو عملہ پہلے آ جاتا ہے، وہ آ کر چوریے کینچیاں وغیرہ سوئی سامنے رکھتے ہیں، ٹیبل لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، بڑا ڈاکٹر سرجن بعد میں آتا ہے. ایسے ہی فرشتے پہلے آ جاتے ہیں، اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام جو جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ بعد میں تشریف لاتے ہیں. وہ بھی آ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام سر کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ آ کر عزرائیل علیہ السلام، چونکہ وہ انچارج ہیں، وہ آ کر اس نیک آدمی کی روح کو مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایتہ النفس الطیبہ، تو اے پاکیزہ اور مبارک اور خوش بخت نفس، روح، جان، اخرجی الی مغفرت من اللہ وردوان، اللہ کی رضا اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی طرف اب نکل. یہ کتنے ادب سے مومن کی روح کو پکار رہے ہیں. سرکار نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا بس اتنے کہنے کی دیر ہوتی ہے، اس نیک آدمی کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل آتی ہے، تسیلو فتخرجو تسیلو کما تسیل القطرۃ من السکا، جیسے چمڑے کی مشکیاں ہوتی تھی نا وہاں جسے پانی پیتے تھے، جیسے مشک کے اندر پانی کا ایک قطرہ جو ہوتا ہے، جیسے اس کو الٹو تو وہ قطرہ جو ہے وہ رستے میں جذب نہیں ہوتا، کیونکہ مٹی یا ریت کی تو ہے نہیں کہ جس کے اندر وہ خشک ہو جائے. مشک نے، چمڑے نے جتنا پانی پینا ہوتا ہے وہ پہلے مشک جب بھری ہوتی ہے وہ پی لیتی ہے. اب جب مشک جو ہے اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر اس کونے میں ہے نا، تو وہ وہاں سے چلتا ہے آرام سے اور بڑے پیار کے ساتھ، وہ ایک قطرہ اس کا ایک ذرا سا حصہ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ مشک کے منہ سے باہر نکل آتا. فرمایا کہ پاؤں کے ناخنوں سے روح جو ہے وہ آنکھوں سے، پاؤں سے لے کر جب آنکھوں سے نکلتی آخر میں، تو ایسے نکل آتی ہے جیسے کہ مشک میں ایک قطرہ پانی کا ہو، تو جیسے اس کو الٹاؤ تو جیسے وہ مشک میں سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، بہ جاتا ہے نہایت ہی تیزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے، اس طرح مومن کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. ہاں جی، احادیث بھی آتا ہے کہ موت کی بڑی تکلیف ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کسی انسان کو 300 دفعہ تلوار سے ضرب لگائی جائے، جتنی تکلیف 300 تلوار مارنے سے ہوتی ہے، 300 ضرب اتنی موت کے روح کے نکلنے کی تکلیف ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جیسے خاردار کانٹوں والے درخت کے اوپر ایک چادر پانی سے تر کر کے اس کے اوپر خشک کرنے کے لیے ڈال دی جائے، اس کا ایک ایک کانٹا ایک ایک دھاگے میں چبھ جائے تو پھر ایک زور والا آدمی ایک چادر کا کونا اس کو کھینچے، جیسے وہ چادر پھٹ جاتی ہے کانٹوں سے، اسی طرح انسان کی روح جب نکلتی تو پورے جسم کا یہ حال ہو جاتا. یا اور بھی بہت ساری احادیث آپ سنیں گے آگے اسی باب میں، لیکن یا تو یہ تکلیف ہے کافر کے لیے، گنہگار کے لیے، اور اگر واقعی ہر مومن کے لیے یہ تکلیف ہے تو اس کے لیے ایک خصوصی ہے کہ جب اللہ تعالی کی رحمت کسی پر ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار سامنے ہو، تو پھر یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ ایسے نکل آئے گی جیسے کہ مشق سے پانی کا قطرہ نکل آتا. رون جب نکلتا ہے تو ملک الموت حضرت، سب سے پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس روح کو پکڑتے ہیں. لم یدعوها فی یدہ طرفۃ عین حتٰ، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگتی کہ ان کے ہاتھ سے دوسرا فرشتہ بڑے ادب کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے. پھر آنکھ جھپکنے کی دیر نہیں لگتی کہ اس کے ہاتھ سے تیسرا فرشتہ لے لیتا ہے. پھر آنکھ جھپکنے کی دیر نہیں لگتی کہ اس کے ہاتھ سے چوتھا فرشتہ لے لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اوپر چڑھ جاتی ہے. اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس پہ تو حدیث بیان کرنے میں تو دیر لگ رہی ہے. اگر اتنی دیر لگے ایک روح کے پکڑنے اور نکلنے میں، اور عزرائیل علیہ السلام اتنی دیر مہمان بیٹھے رہے وہاں ایک آدمی کے سر پر، تو یہ جو ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی ایک دن میں مرتے ہیں، آنے واحد میں کتنے سینکڑوں آدمی مار جاتے ہیں. ڈیزاسٹر جب بھی کوئی ہوتا ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہوتے ہیں تو کتنے آدمی بیک وقت مر جاتے ہیں. ان میں نیک آدمی جتنے بھی مرتے ہیں عزرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. تو بے شک یہ ہمارے سمجھنے میں، سوچنے میں، کہنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے، لیکن جیسے حدیث کہہ رہی ہے نا کہ آنکھ چپکنے کی دیر بھی نہیں لگتی کہ یہ سارا مرحلہ جو ہے اسی با ادب طریقے کے ساتھ ہو جاتا ہے ہر آدمی کے ساتھ. اتنی فرشتوں کے اندر تیزی اور قوت اور سرعت ہے کہ دیر نہیں لگتی، اور ہر نیک آدمی کی روح کو اسی ادب کے ساتھ فرشتے اسی عزت و احترام کے ساتھ ادب کے طریقے سے اس کو لے کر ہر آدمی کی روح کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو پکڑتے ہیں، وہ جنت سے جو کفن لایا جاتا ہے اس کفن میں اس روح کو لپیٹتے ہیں. ادھر دنیا میں ہم لوگ اپنے بھائی اور اپنے ساتھی اور مومن کو غسل دے کر، اس کو اچھے سے اچھا کفن پہنا کر ہم اس کے جسم کو لپیٹتے ہیں، فرشتے اس روح کو جنت کے کفن کے ساتھ لپیٹتے ہیں، اور اس جنت کی خوشبو میں اس روح کو جو ہے معطر کرتے ہیں، اور کفن میں لپیٹ کر اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم قبرستان کی طرف چلتے ہیں، وہ ادھر لے جاتے ہیں. اور جب وہ روح نکلتی ہے اس کے جسم سے، وہ ایسے نکلتی ہے جیسا کہ روئے زمین پر جو سب سے زیادہ خوشبودار کستوری ہے، یا امبر جو سب سے زیادہ خوشبودار چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبو اس جنت کی جنتی کستوری کی ہے جو فرشتے اپنے ساتھ لاتے ہیں. پھر اس کو معطر کر کے کفن پہنا کے فرشتے اوپر چلتے ہیں. اب وہ چلتے ہیں جیسے سٹی سے چلے، کسی اور ٹاؤن سے چلے، جہاں بھی مومن فوت ہوا وہاں سے چلے. اب حد نگاہ تک فرشتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اس کو لے رہا ہے. جو دوسرے فرشتے کی جماعتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، جب وہ مومن کی روح ان فرشتوں کے گروہوں کے پاس سے گزرتی ہے، وہ دوسرے فرشتے اس روح کو لے کر گزرتے ہیں، تو وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما حاضر روح طیب، ارے یہ خوبصورت، یہ خوشبودار روح، یہ اتنا خوبصورت جنازہ، یہ اتنا خوبصورت منظر، یہ اتنی باعزت روح کس کی ہے؟ یہ کس کی روح ہے جو جا رہی ہے؟ ہاں جی سبحان اللہ. فَيَقُولُونَ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بیٹے فلان کی روح ہے، اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام، پچھلے دنوں میں صرف اس کا نام آیا، یا اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں. اور ایسے نہیں کہہ دیتے، ہاں جی یہ جو ہے غلام دین اکبر کا بیٹا ہے، ایسے نہیں. فرمایا بے احسن اسماء التی کان یسمون بها فی الدنیا، دنیا میں جو بہترین نام اس کا لیا جاتا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت نام کے ساتھ فرشتے اس کا تعارف کراتے. ہاں جی سمجھ آئے نہیں. اب ہم بتائیں آپ کو کہ امام اعظم کی روح نکلی ہوگی تو فرشتوں نے پوچھا ہوگا، تو دنیا میں لوگ کیا کہتے، یہ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، یہ شمس العارفین، یہ سید العارفین، نعمان بن ثابت کا روح ہے. جب دنیا میں ہم اتنے اچھے ناموں سے لیتے ہیں تو حدیث کہتی ہے کہ جو دنیا میں تم اتنے اچھے نام نہیں لیتے جتنے وہ اچھے نام ہو، تو وہ پتہ نہیں کتنے کتنے اچھے نام کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا تعارف کرا کے لے گئے ہوں گے. ہم کہتے ہیں جی یہ غوث سمدانی، قطب ربانی. ہاں جی حضرت غوث پاک کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، یہ شیر یزدانی، یہ متقیوں کے امام، مومنوں کی جان، حضرت سیدنا غوث اعظم. ہم شیخ عبد القادر جیلانی جو بیٹے ہیں حضرت سید صالح موسیٰ جنگی دوست کے، ابو صالح، یہ ان کی روح جا رہی ہے. یہ اعلی حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، قاطع شرک و بدعت، ہاں جی ماہی بدعت، حامی سنت، مجدد میعت حاضرہ، امام احمد رضا خان، مولانا نقی علی خان کے بیٹے، ان کی روح جا رہی. یہ عاشق رسول، یہ شیخ الحدیث، محدث اعظم پاکستان، یہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی چودھری بیرا بخش کے صاحبزادے، ان کا یہ جنازہ جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے کہ جو دنیا میں تم اچھے نام لیتے تھے، وہی اچھے نام لے کر فرشتوں سے تعارف کراتے ہیں، یہ خوشبو تمہیں کیوں نہ آئے، یہ فلاں مرد قلندر کا، درویش کا جنازہ جا رہا ہے. داتا صاحب کی تعریف، یہ سارے بزرگوں کی تعریف، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک لے جائیں گے. یہ پہلے آسمان کی بات ہو رہی. جب پہلے آسمان پر پہنچیں گے، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، دروازہ ناک کر کے پوچھا جائے گا، جی دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جائے گا، پوچھا جائے گا کون ہے، پھر فرشتے انہی القاب کے ساتھ تعارف کرائیں گے، یہ فلاں بزرگ کا جنازہ. وہ یہ نہیں کہیں گے یہاں سے دائیں چلے جاؤ، دائیں سے بائیں چلے جاؤ، ادھر سے آگے وہاں جو فلاں درخت ہے اس سے دائیں مڑ جانا، آگے ایک سائن نظر آئے گا، نہیں. حدیث بات فرماتی ہے پہلے آسمان کے سارے فرشتے، فَيُشَيِّهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دوسرے آسمان کے سارے فرشتے اس جنازے کے ساتھ چل پڑیں گے، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے دروازے کھلنے تک سارے فرشتے اس جنازے کے ساتھ چلتے جائیں گے، اور اپنی حد سے نکال کر دوسرے تیسرے آسمان دوسرے آسمان کا دروازہ کھلے گا تو اس کے حوالے کریں گے، پھر آپ واپس آئیں گے. تیسرے آسمان کے فرشتے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تھوڑے مصروف ہیں یا ہم ایک کو بھیج دیتے ہیں باقی ہم نے یہ کام کرنا ہے آج بہت مصروف ہیں. نہیں, سارے فرشتے چلیں گے ساتھ, چلیں گے تیسرے آسمان تک, تیسرے آسمان والے سارے فرشتے چوتھے. مومن کی شان ہے, ہاں جی مومن کی شان رب تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک ہر آسمان کے فرشتے ساتھ چلتے جائیں گے. ہم کتنے لوگ مرتے ہیں تو فرشتے اپنے کام سارے چھوڑ کے یہی کام کرتے رہتے ہیں. کتنے نیک آدمی تو بہت مرتے ہیں نہیں, لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم جاتے ہیں ایک دفن کرنے کے لیے تو پورا دن لگ جاتا ہے, تو پھر دوسرے دن تو ہم کہتے ہیں آج تو کہتے ہیں گھر پہ نہیں ہے وہ. یعنی ترفت عینن, ایک آنکھ چمکنے کی دیر میں یہ سارا کام ہو جائے گا, لیکن اسی باعث طریقے سے ہوگا. اللہ ہو نہیں, ساتویں آسمان کے فرشتوں تک, ساتویں سے جب گزریں گے تب اللہ کی بارگاہ میں وہ روح حاضر کی جائے گی. رب تعالیٰ پوچھے گا اچھا یہ آ گیا, اس کو اس کی کتاب جو ہے یعنی یہ نامہ اعمال جو ہے یا اس کی روح جو ہے اس کے نامہ اعمال اس کو علیین میں رکھ دو, اس کی روح کو علیین میں رکھ دو. یہاں لکھا ہے کہ اکتبو کتاب عبدی فی علیین, اس کا جو نامہ اعمال ہے نا اس کو علیین میں رکھ دو اور روح کو واپس زمین پر لے جا کر اس کے جسم میں لوٹا دو. یہ بات بڑی قابل غور ہے, اس کے نامہ اعمال کو یہاں لکھ دو علیین میں رکھ دو, یہ قیامت والے دن ہم اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے. نامہ اعمال کو یہاں رکھ دو علیین میں لکھ دو, اس کو قیامت کے دن ہم اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے. اور جو روح ہے نا اس کی, اس کو اب تم یہاں لائے ہو, اس کو واپس لے جاؤ اس کے جسم میں لوٹا دو قبر میں. اس کی روح کو لوٹاؤ زمین کی طرف, کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن میں آتا ہے منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا, اس کو زمین میں لے جاؤ, اس لیے کہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے, زمین میں ہی لوٹانا ہے اور زمین سے ہی ان کو نکالنا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس کی روح کو اعلی علیین سے واپس لایا جائے گا اور اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا. اب جب عام مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کے جسم میں روح لوٹا دیا جاتا ہے اور مومن سے پھر سارے سوال جواب ہوتے ہیں, وہ ساری لذتیں یا تکلیفیں یا سب کچھ وہ برداشت کرتا ہے, تو انبیاء کی کیا شان ہوگی؟ جو یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے جسم میں روح نہیں ہے, یہ امام احمد بن حنبل نے لمبی حدیث سے لکھی ہے, یہ انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ایک عام آدمی کی بات یہ کہ ان کے جسم میں, اگر انسان کے جسم میں روح نہ لوٹے یا روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ ہو تو قبر کا سوال کتاب حساب و جواب اس کا سارا مقصد ہی ختم ہو گیا. ایک پتھر سے یا ایک وہ روح وہ جسم جس میں کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی روح نہیں ہے, اس سے کوئی کون پوچھتا ہے؟ اور ایک آدمی کھڑا ہو جائے وہ پلر سے پوچھنا شروع کر دے کوئی, تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی روح ہے جان ہے؟ اگر میت کے جسم کے اندر کوئی روح نہیں, کوئی اس کا احساس نہیں اس کو, اور کچھ اس کو کسی قسم کا وہ جو ہے فیلنگ نہیں ہے, تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے اگر وہاں کیا کریں گے؟ تو فرمایا اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. اب کتنا لوٹا دیا جاتا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اختلاف ہے. بعض اماموں نے کہا کہ صرف سینے تک روح لوٹائی جاتی, بعض نے کہا کہ آدھے جسم تک لوٹائی جاتی, بعض نے کہا کہ پورے جسم میں روح, پورے نہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر تک جسم میں روح لوٹا دی جاتی. اور یہ محدث کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے کہ پورے جسم میں اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. چھ, ہاں جی فتواد روح فی جسد ہی. ملا علی قاری صاحب مشکات صاحب مرکات وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا زہر یہ بتاتا ہے ان عود الروح الى جميع اجزاء بدن ہی, پورے جسم میں جسم کے ایک ایک حصے میں روح لٹا دی جاتی ہے. یہ بعض جو کہتے ہیں نا کہ سینے تاکیا آدھے جسم میں, فرمایا یہ صحیح نہیں ہے, پورے جسم میں روح لٹا دی جاتی. اب جب روح لوٹ گئی آدمی پہنچ گیا قبر میں, روح جو ہے وہ اعلی علیین سے بھی قبر میں آ کر جسم میں لوٹا دی گئی. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فیاتی ہے ملکان, دو فرشتے آ جاتے ہیں قبر میں. اب آگے جو باب آئے گا نا جب میت کو دفن کیا جائے گا پھر اس کی تفسیر آگے آئے گی کہ وہ فرشتے کیسے ہوں گے. ہاں جی, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ ساری بات آج بیان کر دے صاحب حدیث تو پھر اگلے اتواروں میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا نا. چاہتے ہیں کہ آپ بھی آتے رہے تاکہ نئی سے نئی باتیں جو ہیں نا ہر حدیث میں ہر اتوار کو بیان ہوتی رہے. ہاں جی, لیکن ٹائم سے آئے تو جب جو ٹائم سے آئے ہیں وہ پیاری حدیث شروع سے لے کر آخر تک سنتے تو کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, مغرب یہاں پڑھیں ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ درس سنیں, ایمان تازہ ہو, پتہ چلے کہ ہمیں ہماری برزخی زندگی کیسی ہے, دنیاوی زندگی کیسی ہے, مومن کی موت کیسی ہے, کافر کی موت کیسی ہے. فرشتے آتے ہیں بٹھا دیتے ہیں, آدمی بیٹھ جاتا ہے, وہ دونوں بولتے ہیں دونوں پوچھتے ہیں. اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ کہتا دین ہی الاسلام. پھر پوچھتے ہیں ماں حاضر رجل, یہ آدمی یہ حاضر رجل, حاضر کا لفظ جو عربی گرامر میں ہے, حاضر یہ جو ہے اس کی جس اشارہ کیا جاتا ہے یہ مشار الی محسوس مبصر کے لیے اشارہ جو کیا جاتا ہے, آنکھ والا جو ہے اس کو دیکھے. یعنی مبصر جو آنکھ سے چیز دیکھی جائے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر آنکھ سے نہ دیکھی جائے تو اشارہ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ اشارہ جو کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ, اس میں اور الفاظ ہے بخاری مسلم دوسرے جس میں اور الفاظ, حضور کا نام شریف ہے اس میں, یہاں یہ ہے یہ شخص الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تمہارے اندر بھیجا ہے, یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے ہوا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جی, وہ حیران ہو جاتے ہیں یا تین پرچے تھے, تینوں میں ہی ایسے جواب دے دیے اس نے فوراً. آٹھ گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے جب امتحان ہوتا ہے اور یہ تو پانچ منٹ میں فارغ ہو گیا. ہاں جی, لیکن کیوں نہ فارغ ہو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچہ ہی لیک کر دیا, ہاں جی, مرنے سے پہلے پوری امت کو بتا دیا میرے غلاموں تین سوال ہوں گے. ہاں جی, پرچہ لیک ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. جی آگے مدت بڑھا دو, بورڈ کو چینج کر دو, اس میں کوئی ہے جو اپنے بیٹوں بھتیجوں کو بتانے والا ہے؟ لوگوں کو چینج کر دو, نئے آدمی نیا بورڈ بناؤ جو بتائے نہیں کسی کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں اپنی امت پر, چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی فیل نہ ہو, ہر امتی کی قبر جنت کا باغ بن جائے. فرمایا میں بتا دیتا ہوں کون کون سے سوال ہوگے. یہ سوال ہوگا تیرا رب, بڑے سوکھے سوال, بڑے وہاں دعائے قنوت نہیں کو سنے گا. ہاں جی, دعائے قنوت نہیں کو سنے گا اور نہ ڈاکٹر صاحب کی طرح مشکل لوگ سوال پوچھیں گے. بہت آسان سوال, بلکہ تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب یاد کر لو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تینوں کا جواب ہی یہی ہو جائے گا. تینوں سوال بتا دیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ کہیں گے ما علموں کا، یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ تین سوالوں کے یہ جواب ہیں؟ ہم نے جو اتنے سوال، ہم اتنی مشکل، اتنے دور سے آئے، بڑے تیار ہو کر آئے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا ایسا سخت تیار کر کے آئے کہ اس سے سوال پوچھیں گے، یہ جواب نہیں دے سکے گا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہے گا کرا تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا. ہاں جی قرآن پڑھا تھا. ہاں جی حدیث پاک کیا کہتی ہے کہ قرآن پڑھو گے تو قبر کے سوال آسان ہو جائیں گے. ہاں جی قرآن پڑھا تھا، کرا تو کتاب اللہ، میں نے کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی ہے. ہاں جی فآمنتو بھی، کتاب پڑھی، میں اللہ پر ایمان لایا، وصدقتو، میں نے تصدیق کی. ہاں جی میں نے تصدیق کی، سارے مسئلے تو قرآن میں ہیں، میں نے قرآن پڑھا، سارے مسئلے مجھے بتا دیے گئے اور میں نے جواب دے دیا تیرا. وہ اور کوئی سوال نہیں کریں گے. فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، آواز آئے گی آسمانوں سے کہ ان سادہ کا عبدی، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتو اگر میرے بندے نے سوال کے اور سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، اگر میرے بندے نے سچ بولا جو تم نے پوچھا اسے صحیح جواب دے دیا ہے، اب اس کو بادر نہیں کرو. فافرشو من الجنت والبسو من الجنت وافتحو له باب الجنبابن الجنت، اب ایسا کرو کہ اس کا بستر جنت سے لا کر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنت سے ونڈو کھول دو اس کی قبر میں، اور کچھ نہیں کہو، بس آپ کا بستر بنا دو، اس کو سونے دو. فرشتوں کو انسان کا قابل ہے، رب کا ہے، یعنی رب کاٹ رہا گا. میرے بندے نے اگر سچ بولا ہے نا تو ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، اب بستر بچھا دو، لباس جنت کا، سب جنت کا مال، اور جنت کا دروازہ کھول کے اس کو جنت کی خوشبو لینے دو، اور اس کو سفارے ہو جاؤ، تو بس کر دیا جائے گا. کیسے؟ فیا آتی ہے من روحها وطیبها، جنت کی ہوا آنی شروع ہو جائے گی، جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، قبر کو حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر اتنی وسیع کر دی جائے گی. جب بستر بچ جائے گا، خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، حد نگاہ تک پورا لان اور پوری جو ہے نا کوٹھی تیار ہو جائے گی قبر میں، اب ایک خوبصورت آدمی جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، لباس بڑا اچھا پہنا ہوا ہوگا، خوشبو بہت آتی ہوگی، وہ آ جائے گا اور آ کر کہے گا بڑی خوشخبری ہو، مبارک ہو آپ کو. ہاں جی تمہیں اس خوشی کی مبارک ہو جس سے تیری طبیعت خوش ہے. ہاں جی یہ وہ دن ہے جس کا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول نے تو اس سے وعدہ کیا تھا، آج وہ دن جو تو نے پا لیا. اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دنیا میں اچھے عمل کرو گے، آپ کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، بچھو اگر آپ کی قبروں میں نہیں آئیں گے، یہ ڈراونے خواب سارے مومن کی قبر کے لیے نہیں ہوں گے. یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ کا وعدہ کیا گیا تھا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو رہی ہے اور میں بھی بڑا خوش ہوں. یہ کہے گا قبر میں جب مجھے دفن کیا تھا تو میں تو اکیلا تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ ماں نامتا، تو کون ہے؟ میں تو اکیلا دفن ہوا، تو کون ہے اتنا خوبصورت؟ فوجہ کل وجہ یجیو بالخیر، تیرا چہرہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ تو اچھی خبر کو لانے والا ہے، تو عام آدمی نہیں ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو خوشخبری دینے والا ہے. کہے گا میں تیرا اچھا عمل ہوں، میں تیرا اچھا عمل، سارے عمل جو تُو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. مثلا جو شخص آج صرف اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے آیا ہے اور کوئی مقصد نہیں، اس آج کی محفل میں جو حدیث پاک کا درس سننے کے لیے کسی کی روح رعایت کے لیے نہیں آیا، صرف آیا کہ میں حدیث پاک سناؤں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اگر اس عمل کے اندر کسی قسم کی ریا دکھلاوا نہیں ہے تو یہ عمل خوبصورت چہرے کے ساتھ قبر میں آئے گا. اگر آپ نے نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، اگر آپ نے کسی مومن کے ساتھ السلام علیکم اس نیت سے کہا کہ یہ مومن ہے، اس نیت سے آپ نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس نیت سے اگر آپ نے کسی کو صدقہ و خیرات دیا ہے کہ میں کسی مسلمان کی مشکل دور کروں، اس نیت سے آپ کسی اپنے چہرے کو مسکرا کر کسی کا استقبال کیا ہے کہ میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے، یا کوئی بھی کروڑوں عملوں میں سے عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے، یہ وہ عمل ہے جو خوبصورت چہرے کے ساتھ آپ کی قبر میں آئے گا. اس وقت جو ہے آپ کو ہماری باتیں یاد آئی ہوں گی کہ بھئی یہ ہم نے مسجد میں یہ بات سنی تھی، کاش ہمارے ادھر ادھر قریب ہوتے تو ہم ان کو بتاتے یہ بات بالکل صحیح ہے. جب وہ خوش ہوگا نا اپنے عمل کو دیکھ کر، اتنا خوش ہوگا کہ پھر یہ آدمی کہے گا یا رب اقم الساعۃ، اے رب قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر، تین دفعہ قیامت لا، قیامت لا، تاکہ میں اٹھوں نکلوں قبر سے، حتی ارجو الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو دیکھوں اور ان کو بتاؤں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنا اچھا ان اعمال کا فائدہ ہے جو ہم دنیا میں کرتے تھے. یہاں تک تو تھا مومن کی موت کا بیان. اب آگے جو ہے کافر، اب اندازہ لگاؤ کہ مومن کی موت اور کافر کی موت میں کتنا فرق ہے. سنیں کافر کی موت اور پھر افسوس اور ترس کھائیں ان لوگوں پر جو دیکھنے میں ہم سے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں، جو گفت و شنید میں ہم سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو اخلاق اور بولنے چلنے میں ہم سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو کام اور کاروبار میں ہم سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، دنیا کی ناز و نعمت میں پلتے ہوئے ہم سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ان کی موت آئے گی جس کو وہ نہیں سمجھ رہے، جن کو وہ نہیں سمجھ رہے، اور وہ بیچارے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کا عذاب دائمی ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، پھر ترس کھاؤ ان لوگوں پر کہ کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے اور وہ سنتے ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اسلام قبول کر لے. مومن گناہگار بھی ہوگا تو جب تک اس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف فرما دے گا. لیکن عقیدہ اگر صحیح ہو انشاءاللہ مومن کی موت بہت اچھی ہوگی. سنیں آگے. قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُ المسوح فيجلسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينزع الصفود من الصفوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقول فلان ابن فلان بأقبى اسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فَيُجْلِسَانِهِ فَيُقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيُقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي وَيُقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيُقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيُقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيُقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِي مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيه أسلاه وياتي رجل كبي الوجه كبي الصياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة لا تقم الساعة ففي رواية نحوه وزاد في إذا خرج روح صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له ابواب السماء ليس من اهل بابل الا وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبلهم وتنزع نفسه يعني الكافر مع العروق فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وتغلق ابواب السماء ليس من اهل بابل الا وهم يدعون الله الا يعرج روحه من قبلهم رواه احمد بن حنبل. کافر کی روح. نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا صحابی کو کہ میرے صحابہ مومن کی روح ایسے نکلتی, ایمان تازہ ہوا الحمدللہ, اور میں کافر کی روح جب نکلتی ہے, جب کافر کا بھی دنیا کا, اسی طرح حدیث کے الفاظ, دنیا کا وقت جب اس کا ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی منزل اس کی شروع ہو جاتی ہے, آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں ڈراؤنے, ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں, یعنی پہلے فرشتوں کے پاس تو جنت کے کفن تھے نا, ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں, ٹاٹ سخت, بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر, سب ڈراؤنے چہروں والے فرشتے جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے فرشتے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اسی طرح, وہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اے خبیث نفس, روب سے ڈراؤنے آواز کے ساتھ, اخرجی الى سخط من اللہ, اللہ کے عذاب کی طرف نکل, اب وہ وعدہ آ گیا عذاب والا. اب مومن کی روح کا ذکر آیا تھا تو کہا کہ جیسے مشک سے پانی کا قطرہ آرام کے ساتھ نکل آتا ہے, وہ فوراً جو ہے نا روح باہر آ جاتی. جب کافر کو, کافر کی روح کو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں خبیث نکل, تو پھر وہ کیا کرتی, وہ چھپتی پھرتی. ہم نے بھی سنا نا کہ روح پھر جب آخری وقت چھپتی ہے تو مومن کی روح نہیں چھپتی. دیکھا حدیث آپ نے سنی, مومن کی روح نہیں چھپی, وہ ایسے نکل آتی ہے جیسے پانی کا قطرہ بہ آتا ہے. کافر کی روح کے بارے میں فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ, پھر وہ کافر کے جسم میں روح بکھر جاتی ہے, ایک رگ میں دوسری رگ میں, ادھر سے ادھر بھاگ گئی, ادھر سے ادھر بھاگ گئی کہ مجھے فرشتہ پکڑ نہ سکے, کہیں مجھے جان چھٹ جائے. جی آپ دیکھتے ہو نا مجرم, یا ٹی وی پر آپ دیکھتے ہو, دس گاڑیاں پیچھے لگی ہوتی اس کے پکڑنے کے لیے, بھائی تو جائے گا کہاں, تیرے سر پر ہیلی کاپٹر ہے, تیرے پیچھے دس گاڑیاں ہیں, اور پھر تو جو ہے ایک سٹریٹ پر ہے جس سٹریٹ کا اینڈ بھی ہے, جس کی ابتدا بھی ہے, کہاں جائے گا. لیکن اب وہ کافر کی روح کی طرح وہ بھی بھاگ رہا ہے, چھپ رہا ہے, پھر وہ نکلتا ہے, پھر وہ کسی بش میں بھاگتا ہے, دیوار پھاندتا ہے, پھر کسی مکان, پھر کہاں تک بھاگ گیا, چاروں طرف تیرے پک, یہ بھی روح ہے, کبھی پاؤں میں کبھی ادھر, چھپتی پھرتی ہے. فیانتازی اب فرشتے جو ہے نا, جب وہ بھاگے گی اب حکم ہوگا کہ ہاں جی پکڑو اس کو, وہ کھینچیں گے اس کو. اب وہ ساری حدیثیں جو ہم نے بیان کی کہ کیسے اس کی روح کہتے ہیں ایسے کھینچیں گے اس کو جیسے یہ حدیث پاک نے مثال دی اس حدیث میں کہ ما ینزع الصفور من الصوف المبلول, دمبے کی یا بھیڑ کی جو اون ہوتی ہے پشم اس کو اکٹھا کر لو, اب اس کو تر کرو پانی کے ساتھ, تر کر کے جب وہ تر ہو جائے اب ایک گرم سیخ جو ہے لوہے کی لوہار کی بٹھی سے گرم آگ کی طرح نکال کر اس کے اندر جو ہے اس کے اندر اس لپیٹ دو. اب جب وہ گرم سیخ اس سوف کے اندر تر سوف کے اندر لپیٹی گئی اب کیا ہوگا کہ وہ ساری سوف جو ہے وہ پشم اور اون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گی. اب زور سے وہ آدمی جو ہے اس کو کھینچے تو اب اس سوف کا کیا حال ہوگا, یہ حدیث پاک میں مثال دی کافر کی روح ایسے نکلے, اس کو کھینچیں گے فرشتے کیسے, جیسے ایک سیخ جو ہے لوہے کی گرم وہ تر پشم سے اس میں اندر ڈال کر اس کو کھینچی جائے, اور جو حال اس سوف کا ہوتا ہے وہ حال کافر کی روح کو ہوگا. فیاخذوا فرشتے ریل اسلام پکڑ لیں گے, پھر اسے دوسرے فرشتے پکڑ لیں گے, اسی طرح آگ جھپکنے کی دیر میں. لیکن مومن کی روح کو تو پکڑیں گے نا بڑے ادب کے ساتھ لپیٹ کر اس کو, لیکن کافر کی روح کو ٹاٹ میں پکڑ کر پھینکے کیسے, یعنی یہ جیسے ہاتھ جلتا ہے نا تو وہ آگے پھینکتا ہے, اگلے کا ہاتھ جلتا ہے وہ آگے پھینکتا ہے, مومن کی روح تو ادب سے باعزت طریقے سے اس کو پھینکیں گے, وہ ایک آگے اس کے اندر پھینکے, وہ آگے پھینکے گا یہاں تک کہ اس کو اس ٹاٹ میں کریں گے اور نکلے گی اس روح سے روح زمین پر ایسا بری بدبو والا مردار جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی اس کی بو نہیں سونگی, اس سے زیادہ بدبو اس کافر کی روح سے آئے گی. چاہے وہ روزانہ سوٹ پہنتا ہو, روزانہ وہ جو ہے نا یہ پرفیوم لگاتا ہو, ہاں جی روزانہ وہ جو ہے اپنے میک اپ کرتا ہو چہرے کو, من ٹھن کر نکلتا ہو, لیکن اس کی بدبو جو آئے گی وہ ایسے گی جیسے گدا اور کتا مرا پڑا ہوتا ہے نا کئی دنوں سے, اس کی بدبو بھی ایسی نہیں ایسے کافر کی روح سے آئے گی. اس روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھیں گے فرشتے, جیسے مومن کی روح گزرتی ہے نا تو پوچھیں گے یہ کون ہے, ہاں جی تو ہم نے کہا نا کہ وہ ایک کہیں گے جی یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی روح ہے, ہاں جی یہ میاں میر کی روح ہے, بڑے القاب کے ساتھ جیسے مرید اپنے پیروں کے القاب لیتے نہیں تھکتے نا, قرآن حدیث فرماتی ہے اسی طرح بڑے بڑے لمبے القاب لے کے, لیکن کافر کی روح آئے گی, کافر کی روح آئے گی تو پوچھیں گے فرشتے یہ منہ پر کپڑا بھی کریں گے تو یہ کس کی روح آ رہی ہے, وہ کہیں گے یہ اس کی روح ہے جس کے باپ کو بھی خون کی گھٹی دی گئی اور اس کو بھی خون کی گھٹی دی گئی ہے. یہ وہ بےمان ہے جس نے کسی شریف روح کو دنیا میں آرام سے زندہ رہنے ہی نہیں دیا. ہاں بھائی یہ کس خبیث کی روح ہے جو ہمارے پاس سے گزر گئی ہے, یہ وہ لعین ہے جس نے گھر بیٹھے غریب فقیروں کو تنگ کیا, چین سے ایک سانس نہ جینے دیا, یہ وہ لعین ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس کی روح جا رہی ہے جس پر صبح و شام پوری دنیا سے لانتیں پڑ رہی ہیں, یہ اس کی روح جا رہی ہے. اللہ ہو نہیں, یہ فلاں دشمن خدا دشمن رسول دشمن انسانیت کی روح جا رہی, ہاں جی باپ کا نام بھی اور برے ناموں کے ساتھ, یہ نہیں کہ اچھے ناموں کے ساتھ برے نام. اب آپ دیکھ لو کہ دنیا میں جو برے لوگ ہیں ان کے جو لوگ برے نام جن ناموں سے لیتے ہیں نا فرشتے وہی نام لیں گے, جو لوگ دنیا میں برے نام لیتے ہیں ان ناموں کے ساتھ ان کا تعارف کرایا جائے گا, یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچیں گے کہوں گے دروازہ کھولو جی جلدی کرو دروازہ کھولو, ان کو یہ رک جاؤ بریک تو پیر کوئی دروازہ نہیں کھولے گا اس کے لیے, اس کے دروازہ نہیں فلا یفتح لو, کیوں نہیں کھلے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کافروں کے لیے لا تفتح لهم، سورہ اعراف کی، کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار دو تو ہم اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تم سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار دو ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، نہ اونٹ گزرے گا اس سوراخ سے نہ وہ لعین جنت میں جائے گا. اچھا پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اس کا نامہ اعمال جو ہے نا، وہ جو سب سے نچلی زمین ہے نا، وہاں جو سجین ہے، جہاں کافروں کی بدماشوں کی روحیں ہیں، وہاں جا کر اس کا نامہ اعمال لکھ دو. قیامت کے دن اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے اور اس کی روح کو پھینک دو، لے نہیں جاؤ، اس کو کیک مارو جیسے فٹ بال کو مار جاتی ہے، فتوترا روح ترہن، پھینکو اس کی روح کو گڑے میں. پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، وہ میں یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے اس کو گرا دیا جائے، خر من السماء، یا اس کو ہوا اچک کے لے جائے اور اس کو کسی گہرے گڑے میں پھینک دے. فرمایا اسی طرح اس کی روح کو لے جاؤ اور پھینک دو کسی گہرے گڑے میں، اس کی قبر بھی نہیں کہا گڑا، کیونکہ مومن کافر کی قبر جو ہے وہ گڑا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قبر کی دو ہی حقیقتیں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جس پہ آپ نے ذکر کیا، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا. تو یہ جو لوگ ڈراتے ہیں نا، سانپ ہوں گے وہاں، بچھو ہوں گے وہاں، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ دوسری پارٹی ہے. اللہ کے فضل سے جو مومن ہے، گناہگار بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہ اس میں قبر میں جانے سے پہلے اس کو معاف فرما دے. ایک سال آدمی جنازے میں شامل ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک آپ جیسے مومن کے ہاتھ کسی گناہگار کے لیے اٹھ گئے، رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، رب بڑا کریم ہے. تو یہ جو ہے نا، فرمایا کہ یہ کافر کی روح جو ہے، کیونکہ حدیث میں آپ دیکھ رہے ہو یا مومن کا ذکر ہے یا کافر کا ذکر ہے، درمیان میں اور کوئی ذکر نہیں. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی قبر گڑا نہیں ہوگی، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اس کی قبر کو. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مومن بھی تو ایسے گناہ کرتے ہیں کہ المان و لفیظ، اگر ایسا گناہ نہ ہو جو قابل معافی نہ ہو، یا ایسی کوئی اس نے حرکت کی ہو جو قابل اللہ کا غضب جو ہے وہ اس پر لازم ہو جائے، تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر عام گناہ ہیں، سستی سے انسان سے گناہ واقع ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ اپنے کرم سے ضرور معاف فرمائے گا. روح لوٹا، پھر اس کی روح جو ہے نا، کافر کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اندازہ لگا لوگ حضور کیوں نہیں مانتے کہ حضور کے جسم اثر میں روح کو لوٹایا گیا. حدیث مراتی ہے کافر کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. ابن قیم نے کتاب الروح میں حدیث نقل کی، ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی حیات طیبہ کو نہیں مانتے. حدیث نقل کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مغرب کے قریب وہ بدر کے میدان کے قریب سے گزرے، جہاں غزوہ بدر واقع ہوا ہے وہاں سے گزرے. فرماتے ہیں شام ہو گئی، مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا سا پڑ گیا، جو ہی میں قریب سے گزرا تو بدر کی قبروں میں سے ایک شخص نکلا زمین سے، چہرہ اس کا سیاہ، حالت اس کی نہ دیکھنے والی ڈراؤنی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں اور گلے میں زنجیر پڑے ہوئے، اور وہ بھاگتا میری طرف آ رہا ہے کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ مجھے پانی دے، مجھے پیاس لگی ہے، خدا کے لیے مجھے پانی پلا، مجھے پانی پلا، میری طرف بھاگ آ رہا ہے. جب وہ میری طرف باغ کی آ رہا ہے میرا نام لے رہا ہے کہ مجھے پانی پلا, پیچھے سے ایک اور آدمی نکلا, اس نے وہ جیسے شکاری نہیں پھینکتے وہ رسا پھینکتے ہیں, انہیں ایسے رسا پھینکا اس کے گلے میں یا اس کے پاؤں میں اور کھینچ کر اس کو گڑے میں لے گئے اور کہنے کہ عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا یہ ابو جہل ملعون ہے, عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا یہ ابو جہل ملعون ہے, اس کو کھینچ کر نیچے لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بے ہوش ہو گئے, صرف یہ دیکھنے سے اتنا عذاب سخت دیکھ کر اس کی شکل دیکھ کر صحابی رسول بے ہوش ہو گئے. اونٹنے پر ایسے اونٹے پر بے ہوشی کے حالت میں گر گئے. اونٹ جو ہے گھوڑے اور اونٹ یہ سواری نہیں ہوتی, اللہ نے ان کو یہ مد توفیق دی ہوتی کہ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے. یہ بے ہوشی کی عالم میں حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے, وہاں ان کو جب دیکھا ان کو لٹایا گیا, ہوش میں لایا گیا, علاج کیا گیا. جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے یہ واقعہ بتایا. اس کے بعد ایک روایت یہ آتی ہے, چند روایتیں اس بارے میں ہیں, ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص آئندہ اکیلے سفر نہ کرے. جا رہے کہ حدیث میں کہ اکیلا آدمی سفر کرے تو وہ شیطان ہے, دو آدمی سفر کریں شیطان ہے, تین آدمی سفر کریں تو جماعت ہے, اور چار کریں تو زیادہ اچھا. تو آپ دیکھیں یہ ابو جہل ہے, اگر اس کو حیات نہ دی جائے, اس کو روح نہ لوٹائی جائے, اس کو عذاب کیسے آئے؟ تو کیا حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ کافر کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے, پھر دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مر ربو کا, وہی سوال مار تیرا رب کون ہے, کہتا ہا ہا لا ادری, ہا ہا لا ادری, ہائے 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 مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں, مجھے کوئی جواب نہیں آتا. حالانکہ دنیا میں یہ جواب ان کو پتا ہے, کافر بھی سنتے ہوں گے مومن بھی سنتے ہیں, لیکن اللہ کی توفیق سے اس وقت جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی آ جائے گی, سوال بھی آ جائے گی. جس کو نہیں آنی وہ جتنا بڑا عالم ہوگا جتنا بڑا عربی دان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز سلب کر دے گا, وہ بھی ہاں ہاں لا ادری کہتا رہے گا, یا کہتا ہے یا کہے گا دوسرا کبھی کبھی آتا ہاں جو دوسرے کہتے ہیں نا میں بھی وہی کہتا ہوں, وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا. ماں دینوں کا ہاں ہاں لا ادری, اس بارے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے, حضور کو سامنے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکے گا, کہتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. آواز آئے گا آسمان سے, فرق دیکھو, جب آسمان سے مومن کے لیے آواز آیا تو حدیث کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سادہ کا عبدی, اگر میرے بندے نے سچ کہا ہے تو جنت کا بستر بچھا دو. یہاں آیا ہے ان کاذبا, عبدی نہیں کہا, کافر کو اپنا بندہ نہیں کہا, کہا ان کاذبا, اگر اس لعین نے جھوٹ بولا ہے فافرشو من النار, دوزخ کا بستر بچھا دو, دوزخ کے کپڑے پہنا دو اس کو, منتنری بدبو ہی بدبو اس لہین کے چاروں طرف پھیلا دو. اب ایک آدمی آئے گا جس کا چہرہ سیاہ ڈراؤنا نحوست چہرے پر پڑی ہوگی, وہ آ کر کہے گا خوشخبری ہو تمہیں, یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ کہے گا تو کون ہے, تیرا چہرہ ہی مجھے بتا رہا ہے کہ تو شیطان ہے کوئی. اس نے کہا, وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں خبیث عمل, ساری زندگی جو میں نے کرتوت کیے نا اور تو نے مجھ سے کرایا میں وہی ہوں جو اس شکل میں تیرے سامنے آیا ہوں. کہے گا اے رب قیامت قائم نہ کر, مومن تو کہے نا قیامت قائم کر مجھے نکال باہر میں لاکھ لوگوں کو بتاؤں, یہ کہے گا نہیں نہیں کیونکہ آگے دیکھ رہا آگے اور جوتے پڑنے ہیں قیامت کے میدان میں, قیامت قائم نہ کر. یہ حدیث یہاں تک ہے, ایک روایت یہ ہے, یہ حدیث یہاں ختم ہوگی, لیکن بعد اسی حدیث کے ساتھ کچھ الفاظ اور بھی زائد ہیں دوسری حدیث میں, وہ یہ ہے کہ جب مومن کا جنازہ آسمانوں میں جائے گا تو ہر آسمان پر فرشتہ اس کا جنازہ پڑے گا, وہاں جنازہ پڑیں گے فرشتے, اور جنازہ بھی پڑیں گے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں گے, اور جس دروازے پر جائیں گے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے,
اس کی روح کے لیے دعا کریں گے، اور کافر جو ہے اس کے لیے جب اس کی روح کو کھینچیں گے تو فرمایا اس کی انتڑیاں اور اس کی رگیں ساری باہر آ جائیں گی، اور ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رستہ یہ آنے کا نہیں ہے، اس کو جہنم میں پھینک دو. یہ تھی کافر کی روح. دو حدیثیں اور ہیں، باب ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا اور صبر کریں، وہ بھی بہت خوبصورت حدیثیں ہیں. آگے نیا باب شروع ہوگا کہ میت کو غسل اور کفن کیسے دیا جائے، اگلا درس جو ہے. عن عبد الرحمن بن کعب نبیہ قال لما حضرت کعب الوفات واتت ام بشر بنت البراء بن مارور فقالت یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فقر علی منی السلام فقال غفر اللہ لك یا ام بشر نحن اشغل من ذالک فقالت یا ابا عبد الرحمن اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ قال بلا قالت فوزاک ارواح ابن ماجہ بہکی فی کتاب الباس والنشور. امام بہکی نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عبد الرحمن بن کعب اپنے باپ حضرت کعب بن مالک سے یہ روایت نقل کرتے. یہ وہ کعب بن مالک ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور نہیں شامل ہوئے، اور جن کی شان میں پھر قرآن کی آیتیں سورہ توبہ میں نازل ہوئی، جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور بیوی نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، حضور بھی اسلام کا جواب نہیں دیتے تھے. کعب بن مالک پھر بعد میں توبہ قبول ہوئی، وہ تین سچے صحابی، ان میں سے ایک کعب بن مالک ہیں. یہ کعب بن مالک کے بیٹے عبد الرحمن روایت نقل کرتے اپنے باپ حضرت کعب سے. حضرت عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. یہ اپنے باپ صحابی سے کعب بن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت کعب کو موت آئی اور ان کا آخری وقت آیا تو ایک وہاں اور تابعی عورت تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ تابعی، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابیہ تھی، ان کا نام تھا ام بشر بنت براء بن مارور. یہ وہاں تھی تو جب میرے والد کو موت آئی تو یہ آ گئی. ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، ان کا بیٹا فوت ہوا تھا اور ان کو بیٹے کے فوت ہونے کا بڑا غم لگا، تو جو بھی شہر میں فوت ہوتا نا اس کے پاس پہنچ جاتی اور کہتی کہ میرے بیٹے کو جا کر میرا سلام دینا، اس لیے وہ آئی. تو حضرت کعب بن مالک جب فوت ہونے لگے تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد کی فوت کے وقت حضرت ام بشر آئیں اور کہنے لگی یا ابا عبد الرحمن، میرے باپ کو کہنے لگی اے ابا عبد الرحمن تو صرف موت واقع ہو رہی ہے، ان لکیتا فلانا، اگر تو میرے بیٹے کو ملے، نام لیا اس کا، تو کہا فقرا منی علیہ من السلام، اس کو میری طرف سے کہنا کہ تیری ماں تمہیں سلام دیتی ام بشر. حضرت کعب نے کہا غفر اللہ لک، اللہ تمہیں بخشے اے ام بشر، وہاں پتہ نہیں ہم کیسے مصروف ہوں گے. یعنی ایک مومن جب دیکھو جی، جتنا بھی اللہ کرم حضور کا کرم ہو، ڈر تو لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے وہاں ہوں گے. یہ تو ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ بھی مہربانی فرمائے گا، حضور بھی کرم فرمائیں گے، لیکن اپنے اعمال کا بھی تو پتہ ہے نا، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، فرشتے کیا کہیں گے، کیسا خاتمہ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی. تو حضرت صحابی رسول ہے، کہنے لگے اللہ تمہیں بخشے، ہم تو وہاں مشغول ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں کوئی وہاں جانے دے گا نہیں جانے دے گا، کیا حالات ہوں گے، میں کیسے تر صدوا ادا کر لوں. وہ کہتی ہیں اے ابا عبد الرحمن، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ صحابیہ وہ کہتی کہ کیا تو نے حضور سے نہیں سنا؟ آپ فرماتے تھے کہ مومنین کی روح، ارواح المومنین، یعنی حضور صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف شہیدوں کے بارے نہیں فرمایا ارواح المومنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ، مومنوں کی جتنی بھی روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں وہ جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہوں گی، یعنی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، جیسے پرندہ اڑتا ہے وہ یہ بھی اڑ کر جہاں مرضی پھرتے رہیں گے،
یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب میرے بیٹے کو ملے ان کو سلام دینا. جب میرے والد نے یہ حدیث سنی تو کہا ہاں حضور نے فرمایا تو ہے، تو پھر وہ آگے سے کہتی ہے فہوزا کا، یہی تو مطلب ہے حدیث کا، اور میں کہہ رہی ہوں جب میرے بیٹے کو ملے تو جا کر میرا سلام دینا. وال ہو انہی حضرت عبد الرحمن بن کعب سے ایک اور حدیث بھی ہے. عن ابیہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما نسمۃ المؤمن طیر تعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجعہ اللہ فی جسد یوم یبعث الروال مالک والنسائی والبہکی فی کتاب الباس والنشور. انہی سے ایک اور حدیث اسی معاملے میں، امام مالک، امام نسائی، امام بہکی نے بھی نقل کیا. کہتے ہیں کہ میرے باپ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں میں وہ پھل کھاتی ہوئی چرتی پھرتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی پھر اس کو جسم دے گا اس پرندے کی شکل والے روح کو، اور قیامت کے دن پھر اس کو مبوس کر کے جنت کے میدان میں لائے گا. یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا. آخری حدیث وان محمد ابن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی جابر ابن عبداللہ وہو یموت فقلت اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ. اب یہ حدیث ایمان تازہ، محمد بن منقدر یہ فرماتے کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پر داخل ہوا جب ان کی موت کا وقت قریب تھا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ احد میں شامل ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے باپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، کسی مسلمان نے ان کو شہید کر دیا غلطی میں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنہوں نے حضور سے کہا حضور میرے باپ بہت قرض چھوڑ کے گئے، میری بہنیں بہت ہیں، میں اکیلا بھائی ہوں، ان کا قرضہ بہت ہے. آپ نے کھجور کے ڈھیر کے لیے دعا فرمائی، اس کھجور کے ایک ڈھیر سے سارے قرض زیادہ ہو گئے. یہ وہ جابر بن عبداللہ ہیں جنہوں نے خندق کے دن حضور سے، جن کو بیوی نے کہا کہ حضور کی دعوت کرو لیکن آہستہ سے کان میں کہنا کہ تین چار آدمی آئے جو حضور کے خاص غلام ہیں، اعلان نہ کر دینا. انہوں نے کان میں کہا، حضور نے اعلان کر دیا اے غزوہ خندق میں سارے صحابہ جابر نے دعوت کی، اور وہ 1400-1500 کی روایت تو عام آتی ہے. میں شیخ صاحب عبدالحق محدث تیروی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پڑھ رہا تھا، فرمایا وہ تو 3000-4000 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے. جن کی آٹے میں اور سالن میں حضور نے لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ کھلاتے جاؤ سب کو، سارا لشکر کھا کے چلا گیا اور سالن روٹی جتنا تھا اتنا ہی رہا. یہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کی، بکری کو ذبح کیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو ذبح کر دیا کہ ہمارے باپ نے ایسے بکری کو ذبح کیا تھا. جب بھائی ذبح ہو گئے، بیوی نے خاوند سے ذکر کیا، چھپا کر لاشوں کو رکھ دیا، اور بڑا جو تھا وہ مکان سے گرا، وہ بھی مر گیا ڈر سے. وہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، بیوی نے چھپا دیا کہیں حضور کھانا نہ کھائیں، دعوت میں کوئی فرق نہ آئے. اللہ نے وحی فرمائی کہ محبوب ان کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، آپ نے کھانا اس وقت تک نہیں کھانا جب تک بیٹوں کو زندہ نہیں کرنا. آپ نے فرمایا جابر ذرا بیٹوں کو بلاؤ، ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھائیں. حضور وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے، آپ کھانا کھائیے، آپ صحابہ کو بھوک لگی ہے. فرمایا ہم نہیں کھائیں گے. حضور وہ کہیں اب میں کہاں سے ان کو تلاش کروں، بچے ہیں، آپ کھائیے. آپ پر تو وہی نازل ہو چکی. بیوی سے کہا، حضور یہ فرماتے ہیں، کہا ان کو بہانا پکار، میں بڑے بہانے کیے. فرمایا پھر وہ جانتے ہیں، پھر جا کر کہہ دو جو صورتحال ہے. جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا لاشوں کو، آپ نے دعا فرمائی، وہ دونوں زندہ ہو گئے. وہ دونوں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور ان کا آخری وقت تھا. تو میں نے کہا اے جابر جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو, جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے. اور ایک جو روایت آتی ہے نا کہ مومنوں کی روح یا تو اعلی علیین میں ہوتی ہے یا زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں یا جنت میں ہوتی ہیں, اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے روضہ اطہر کے پاس مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے کہاں حضور سے ملاقات ہوگی تو مجھے سلام دے رہا ہے, پتا ہے کہ میری روح حضور کے پاس حاضر ہوگی اور میں ان کا سلام حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں تو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر دے. تو صحابہ اور تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں, ایک دوسرے کا سلام پیغام وہاں پہنچاتی ہیں اور ان کو کوئی عذاب وہاں نہیں ہوتا, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے حدیث کے مطابق اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد البار وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین ونفوض امورنا الى اللہ واللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ علی حبیبنا شفینا محمد وآلہ وصحبہ امین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.